مورخہ 19 ستمبر 1981 بمقام سالانہ اجتماع رائےوین میں حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب بعد نماز مغرب بیان فرما رہے ہیں. کل بیان تقریباً 3 گھنٹے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نچ تبلیغی مرکز مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی.
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أداءوا الصلوات واتبعوا الشهوات أداءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تعالى يريدون ليطفئوا والله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. میرے محترم دوستو اور بزرگوں, اللہ جل جلالہ و منہ والہ نے اس دنیا کے اندر زمین آسمان چاند سورج ستارے یہ جو کچھ بھی بنایا یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا, اور مقصد ان ساری چیزوں کے بنانے کا وہ انسان کی ضروریات کا پورا کرنا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے وفادار خادم ہیں بغیر پیسے کے. بادل انسانوں کا سکا جو ان کی کھیتیوں پر پانی برساتا ہے, اور سورج انسانوں کا باورچی جو ان کی کھیتیوں کو پکاتا ہے. زمین انسانوں کے لیے اجتماعی فرش ہے, آسمان اجتماعی چھت ہے, ستارے جو ہیں یہ راستہ بتانے کے لیے معین ہوتے ہیں اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی. سوچنا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا, اس دنیا کے اندر انسان کیوں آیا, جس کے لیے اتنا لمبا چوڑا نظام خدا نے بنایا, تو یہ انسان کیوں آیا. صرف اتنی بات کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا کہ بڑھیا قسم کی غذائیں کھا لے اور گندگی بنا کر پھینک دے, بڑھیا قسم کے کپڑے پہن لے, میلے بنا کر اتار دے, بڑھیا قسم کے مکان بنا لے اور پوشیدہ ہو جائے, اسے توڑ کے دوسرا بنا دے, خون مر مرا کے چلا جائے. اتنی بات کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں بنایا. دوسرے لفظوں میں انسان کو خدا نے اس دنیا کے اندر صرف زندگی گزارنے نہیں بنایا بلکہ زندگی بنانے کے لیے بنایا ہے. جہاں تک زندگی گزارنے کا تعلق ہے تو چھچھونگر ہے, چھپکلی ہے, تنکھجور ہوں, زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے. سورج ڈوبا دن گزر گیا, سورج نکلے گا رات گزر جائے گی, ہمارے اوپر صرف دن گزرا رات گزری, عمر پوری ہوئی, مر مر کے چلے گئے. صرف اتنی بات کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں نہیں پیدا کیا اور زمین آسمان کو ہمارے لیے صرف اتنی بات کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ نے انسان کو بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ انسان اس کام کو کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں, اور اگر یہ انسان اس کام کو نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو پھٹکارتے ہیں, لیکن اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں. جو ہوا وفادار خادم ہے وہی ہوا انسان کی زندگی میں اجاڑنے والی بن جاتی ہے. پانی جو انسان کا خادم ہے وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. زمین بجائے خدمت کے زلزلے کا جھٹکا آ کر لاکھوں میں زندگی تباہ ہو جاتی ہے, لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا, جب یہ اس کام کو نہیں کرتا تو اللہ ان وفادار خادموں میں سے کسی خادم کو مقرر کر دیتے ہیں اس کی زندگی اجاڑنے کے لیے. جیسے بھنگی کو تہانا صاف کرنے کے لیے ہے, لیکن جب بادشاہ کا لڑکا غلط کام کرتا ہے تو بادشاہ اسی بھنگی سے یوں کہتا ہے کہ جس 100 جوتے اسے مارو, بھرے مجمے میں مارو, تو وہ بھنگی 100 جوتے مارتا ہے. وہ بھنگی جو بہانہ صاف کرتا تھا آج وہ 100 جوتے مار رہا ہے. کیا وجہ؟ کہ شاہزادے کو جس کام کے لیے کہا تھا وہ کام نہیں کیا. تو بھائی یہ انسان جو ہے جو شاہزادے جیسا ہے, اس کے ذمے کچھ کام ہے. جب یہ کرتا رہتا ہے تو سارے خادم اس کی خدمتیں کرتے رہتے ہیں, ہر چیز سے اس کا نفع ہوتا ہے. صحابہ کے لیے شیر رہبر بنے, صحابہ کے لیے دریائے دجلہ جو تھا اس کے اندر سے گھوڑے بھجے, صحابہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک آواز پہنچائی نہاوند کی پہاڑیوں سے. جب وہ آواز وہاں سے لگی ہے تو وہاں کی آواز حضرت عمر کے کانوں تک پہنچ گئی. حضرت نے حضرت عمر نے جو آواز لگائی وہ نہاوند کی پہاڑیوں تک آواز چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے تھے, خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ, ایک صحابی ہے, پہاڑ کے پیچھے دیکھو کیا ہے, پیچھے دیکھو دشمن آ رہا تھا. یہ آواز اللہ نے سینکڑوں میل دور جا کے پہنچائی. ہوائیں ان کے تابع تھیں, پانی ان کے تابع تھے, آگ ان کے تابع تھی, ہر چیز جو تھی وہ ان کی خدمت گزار تھی. بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیک رہی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا انہوں نے وہ کام کیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جو قرآن پاک میں وعدے کیے, تو کیا یہ وعدے صرف پہلی صدی کے لیے ہیں یا آج کے لیے بھی ہیں؟ ہم سے بہت سے نے پوچھا. میرے محترم دوستوں, قرآن پاک صرف پہلی صدی کے لیے کتاب نہیں ہے, یہ کتاب تو آخر تک کے لیے ہے, اور آخری کتاب ہے آسمانی. اس کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں آنے کی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آنے کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ نبی پہلے ہی سے تھے, آسمان میں اٹھا لیے گئے, اتریں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر رہیں گے. تو نبی کوئی آنے والا نہیں, قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں, قیامت تک کوئی دوسری آسمانی کتاب آنے والا نہیں. اس سے قرآن کے جتنے وعدے مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ صرف پہلی صدی کے لیے نہیں بلکہ آخر تک کے. لیکن اس سے پوچھا کہ آج یہ وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ کا وعدہ امن کا ہے, عزت کا ہے, اطمینان کا ہے, سکون کا ہے, مدد کا ہے, کامیابی کا ہے, عزت کا ہے. سارے وعدے خدا کے قرآن میں بھرے پڑے ہیں, وہ پہلی صدی میں پورے ہو گئے. حالانکہ پہلی صدی میں 1.25 لاکھ کی مقدار تھی, سارے وعدے پورے ہو گئے, لیکن آج تقریباً 97-98 کروڑ کی مقدار پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اور یہ وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے, یہ ہم سے سوال ہوئے. تو میں یہ عرض کرتا رہا کہ خدا کا جو وعدہ ہے وہ مسلمان کے نام کے ساتھ نہیں ہے, مسلمان کے کام کے ساتھ. جس کام کے لیے مسلمان کو پیدا کیا وہ کام کرے تو وعدہ ہے, وہ کام نہ کرے تو خدا کا وعدہ نہیں. نوکر کو اپنی دکان میں رکھا, آپ کا مال بیچے, آپ کا مال بیچے تو آپ اس کو 500 روپے تنخواہ کا جو وعدہ کیا دے دو گی. بیچ میں اپنی ضرورت بھی کر لے گا, استنجا کر لے گا, کھانا کھا لے گا, رات کو سو لے گا, دوا لے آئے گا, ضروریات بھی پوری کر لے گا, آپ کا کام بھی کرے گا, 500 روپے دے گا. لیکن اگر کوئی نوکر آپ کا بیت الخلا جا کے 2 گھنٹے کے بعد نکلے, کھانے کے لیے جائے 4 گھنٹے کے بعد آئے, دوا کے لیے جائے 6 گھنٹے کے بعد آئے, رات کو گھر چلا جائے, کام بالکل نہیں کرے اور 500 روپے مہینے پر مانگے تو آپ نہیں دے دیں اسے. میں نے کیا غلط کام کیا؟ کھانا, استنجا کرنا, دوا لانا, سونا سارے نوکر کرتے ہیں, میں نے بھی کیا, یہ فرق ہے. سارے نوکر کام کرتے ہیں اصل, اور بتا میری ضرورت, میری ضروریات بھی پوری کر دی, تو ضروریات نہیں لگا رہا, کام تو کیا نہیں. بھائی یہ حال آج مسلمان کا ہو چکا کہ کھانا کمانا, بال بچوں کا پالنا, مکان بنانا, شادی کرنا, اور جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کا نہ کرنا. اور یہ ذہن بن گیا کہ میاں کھانا کمانا بھی تو دین ہے, یہ دین ہے, لیکن مطلقاً دین نہیں. کھانا کمانا مطلقاً دین بھی نہیں, مطلقاً بے دین بھی نہیں. اگر کھانا کمانا اللہ کے حکموں کے مطابق ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو دین ہے, اور اگر یہ کھانا کمانا اللہ اور رسول کے حکموں کے خلاف ہو تو پھر یہ دین نہیں, یہ بے دینی ہے. لیکن آدمی مطلقاً کھانے کمانے کو دین کہتا ہے, یہ غلط, اور مطلقاً کھانے کمانے کو جو دنیا کہتے ہیں وہ بھی غلط. دین بنے گا نبی کے طریقے سے اور بے دینی بنے گی نبی کا طریقہ چھوڑ کر. ارے کھانا کمانا بزرگ طریقے پر بھی ہو تو بھی سارا وقت کھانے کمانے میں لگے ایسا نہیں, یہ تو ضرورت ہے ہماری, بقدر ضرورت ہم کریں اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ہم کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے, بس وہ کام کریں گے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے ہمیں کامیاب کرے گا. پھر ہمارے پاس مال کم ہو زیادہ ہو, ہمارے پاس ملک ہو یا نہ ہو, ہماری تعداد کم ہو یا زیادہ ہو, ہمارا رنگ کالا ہو یا گورا ہو, اللہ ہر حال میں کامیاب کرے گا, اپنی قدرت سے کرے گا. اس لیے یہ اللہ جو کرتے ہیں وہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں, اللہ کسی شکل کے پابند نہیں ہے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, اطمینان پریشانی اللہ کے ہاتھ میں, خوف اور امن, بیماری تندرستی, موت اور حیات, یہ سارے حالات انسان پر جو آتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں, لانے والے اللہ ان حالات کے. وہ چاہے تو جھونپڑے میں بٹھا کر عزت دے دیں, وہ چاہے تو بنگلے میں بلا بٹھا کر زمین کر دیں, وہ چاہے تو ملک مصر کا حاکم بنا کر فرعون کا بیڑا غرق کر دیں, اور وہ اگر چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھونپڑے میں بٹھا کر کامیاب کر دیں, وہ چاہے تو قارون کے ہاتھ میں سونا چاندی دے کر اسے زمین میں دھسا دے, اور اگر وہ چاہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں سونا چاندی دے کر انہیں ہوا پر اڑا دے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کے اندر جو پہلے بھی جتنے نقشے ہیں, ملک ہے, مال ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, سونا ہے, چاندی ہے, دکان ہے, کھیت ہے, ڈالر ہے, اسٹرنگ ہے, ان چیزوں سے کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں ہے, بلکہ اللہ کی ذات سے. جسے اللہ کامیاب کریں گے وہ کامیاب ہوگا, جسے اللہ ناکام کریں گے وہ ناکام ہوگا. لیکن اللہ کا طرف سے کامیاب کرنا یا ناکام کرنا جو ہے یہ اندازن نہیں ہے, بلکہ اللہ کا ضابطہ ہے. بغیر ضابطے کے اللہ کوئی کام نہیں کرتے, اور ضابطے کی جتنی رعایت خدا کرتا ہے اتنی رعایت کوئی بھی نہیں کرتا, اتنی رعایت کوئی نہیں کر سکتا جتنی خدا کرتا ہے. خدا کے یہاں کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور بدن سے تیار ہونے والے اعمال ٹھیک ہو جائے. اگر یہ دو باتیں کسی انسان کی ٹھیک ہو جائیں تو اللہ اسے اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا. بنگلے میں بیٹھ کر یہ دو باتیں ٹھیک کرے تو بنگلے میں کامیاب, اور اگر کچے مکان میں بیٹھ کر یہ دو باتیں ٹھیک کرے تو کچے مکان میں کامیاب. کالا رنگ ہو یا گورا, جون سے ملک کا رہنے والا ہو, مکے مدینے کا رہنے والا ہو یا لندن پیرس کا رہنے والا ہو, نیو یارک اور ماسکو کا رہنے والا ہو, اگر آمن و عامل الصالحات یہ دو باتیں آدمی میں ٹھیک ہو جائیں, دل کے اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے اور بدن سے تیار ہونے والے جو اعمال ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں, بس تو اس انسان کو خدا اس دنیا کے اندر بھی اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا, اور مرنے کے بعد قبر کے اندر, پھر آخرت میں حشر کے اندر, اور پھر جنت کے اندر لے جا کر اللہ اسے کامیاب کرے گا, بشرطے کہ یہ دو باتیں ٹھیک ہیں. اور جس آدمی کی یہ دو باتیں ٹھیک نہ ہوں تو اللہ اس کو ہر حال میں ناکام کرے گا, چاہے فقیری کی گدڑی کو لے کر دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہو, اور چاہے یہ آدمی بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہو, اور چاہے بہت بڑا مال والا ہو, بڑی دکان والا ہو, بڑے کارخانے والا ہو, اللہ تعالیٰ اسے کامیاب نہیں فرمائیں گے بلکہ ناکام فرمائیں گے جب بے دینی ہوگی. آمنو عامل صالحات کا مختصر سا لفظ ہے دینداری اور اس کے خلاف کا مختصر سا لفظ ہے بے دینی. تو بھائی دیکھو جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں انہیں تو بٹھائی بھاگ رہا ہو تو آپ بکری کو بچا لو گے, کتا اگر خرگوش کو لے کر بھاگ رہا ہو آپ خرگوش کو بچا لو گے. تو ایسے ہی جانے والے آدمی تو ہے بہت اچھے دینی اجتماع میں آئے لیکن جو شیطان بھگائے جو نہیں جا رہی ہے بہت برا ہے. تم شیطان کے ہاتھ سے ہمارے آدمیوں کو بچا لو. یہ چلنے پھرنے کی فضا جو بنتی ہے تو اس سے پورے مجمعے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی ہم یہاں کے اس ملک کی ہم مثال دیتے ہیں کہ یہاں کا مجمع بہت جم کر بیٹھتا ہے. تو یہ بھائی یہ مثال غلط نہ ہو جائے, آج غلط نہ ہو جائے. یہ مثال ہم دیتے ہیں ہر جگہ دنیا میں, یہاں جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کا جو مجمع ہوتا ہے بہت جم کر بیٹھتا ہے. پتہ نہیں وہ پیشاب کس وقت میں کرتا ہے, پتہ نہیں وہ کھانا کس وقت میں کھاتا ہے, بیان کے وقت میں مجمع بہت جم کر بیٹھتا ہے. تو یہ جو تم لوگوں کی ایک ساکھ بندی ہوئی ہے پورے عالم میں, یہ ساکھ آج ٹوٹ نہ جائے اس کا خیال رکھیے. بیٹھنے والا مجمع, بیٹھنے والے مجمع سے کہہ رہا ہوں, اٹھنے والا تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. پیٹ کے اندر صرف دل گردے ہی نہیں ہوتے, انتریاں بھی ہوتی ہیں, آدمی تو ہر قسم کے ہوتے ہیں. لیکن بیٹھنے والا مجمع جو ہے یہ کسی کو اٹھے لینا, جو اٹھے تھوڑے اشارہ کر دو بیٹھ جائے گا, کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. میں یہ بات عرض کر رہا تھا دین پر کامیابی اور بے دینی میں ناکامی, یہ خدا کا ضابطہ ہے بس, زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. دیندار کو کامیاب کریں گے, بے دین کو ناکام کریں گے, یہ خدا کا ضابطہ ہے. اور دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے دیا, ہر زمانے میں نبی بھیج کر دیا, اس دور کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دیا. اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 1400 سال پہلے, لیکن طریقہ قیامت تک چلے گا. زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, زندگی بسر کرنے کے اس طریقے کو دین کہیں گے. اگر کھانے میں وہ طریقہ آ جائے تو کھانا بھی دین, پینے میں, شادی میں, کاروبار میں, بیوی سے صحبت کرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, رونے میں, ہنسنے میں, وہ طریقہ آ جائے تو سب دین بن جائے گا. اور اگر نماز میں سے وہ طریقہ نکل جائے تو نماز بے دینی بن جائے گی. اگر روزہ اور زکات اور حج کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکل جائے تو یہ عبادتیں بھی بے دین بن جائیں, بے دینی بن جائیں. یہاں تک کہ شہید اور سخی اور قاری یہ بھی اگر نبی کا طریقہ چھوڑ دیں تو جہنم میں جائیں گے. اب بیوی کے منہ میں لقمہ نبی کے طریقے پر اگر کوئی داخل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. تجارت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے گا تو تجارت کر کے وہ جنت میں جائے گا اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو وہ شہید کا تو ایک مرتبہ گلا کرتا ہے, تاجر کا تو بیوی میں پتہ نہیں کتنے مرتبہ جذبات پر چھری چلتی ہے. جب اللہ کے حکم مطابق تجارت کرے گا تو پتہ نہیں کتنے مرتبہ اس کے جذبات پر چھری چلے گی. ناجائز طریقے پر کرتا نہیں, صادق الامین ہے. تو اس بنا پر دین وہ طریقہ جو اللہ نے تجویز کر کے دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا, وہ طریقہ دین ہے. جہاں داخل ہو جائے وہ دین ہوگا. اگر وکالت میں داخل ہو جائے تو وکالت دین, ڈاکٹری میں, انجینئرنگ میں, زراعت میں, تجارت, جہاں وہ طریقہ داخل ہو گیا تو وہ طریقہ وہ شعبہ دین بن گیا اور شعبے کا کنیکشن اللہ سے ہو گیا. پھر شعبے میں روحانیت آ گئی اور پھر شعبے میں کامیابی ہوتا ڈالے گا, بشرطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں آ جائے اور اللہ کا حکم آ جائے, تب ہے یہ. اس کو دین کہتے ہیں. دین پر چلنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور بے دینی پر چلنے والا ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھی ہو, دین پر چلنے والے عموماً شروع کے اندر ان پر آزمائشیں آتی ہیں, اور بے دینی پر جو چلنے والے ہوتے ہیں شروع میں اللہ ان کو دین دیتا ہے, یہ اللہ کا دستور ہے. فرعون بے دین تھا, قارون اور حامان بے دین تھے, ان کو اللہ نے دین دے دی شروع. جو لوگ خدا کے خلاف ہوتے ہیں اور غلط چلتے ہیں تو شروع اللہ انہیں دین دے دیتا ہے اور ان کی پکڑ کی ایک تاریخ مقرر ہوتی ہے, اس کے پہلے دین دیتا رہتا ہے تاکہ اس دین میں یہ متوجہ اللہ تک توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس تاریخ معین تک اس کی پکڑ نہیں کریں گے. اور اگر اس تاریخ معین تک اس دین میں غافل بھی بنا رہا, نافرمان بھی بنا رہا تو اس تاریخ پر اس کی پکڑ خدا کر دیں گے. ایسے ہی جو آدمی دیندار ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. نبیوں کو بھی ابتلاءات میں ڈالا, بھائی جی ابتلاء ابراہیم رب ہوں, نبیوں کو بھی آزمائش میں ڈالا.
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی آزمائش میں ڈالا. ہنالک ابتلی المؤمنون غزوہ خندق کے بارے میں ہے, اور عام مسلمانوں کے بارے میں بھی ولنبلونکم کا لفظ ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو دین کی طرف چلے گا, اللہ کی طرف چلے گا, تو اس کا تھوڑا سا امتحان ہوگا, اور جو آدمی بالکل اللہ کے خلاف ہو کر بے دین بن کے چلے گا اس کو ڈھیل ملے گی. لیکن شروع میں دیندار کو نوازے جانے کی تاریخ اللہ کے علم میں مقرر ہوتی ہے, اور بے دین کی پکڑ کی تاریخ بھی اللہ کے علم میں مقرر ہوتی ہے. اس تاریخ تک اگر دیندار ابتلاعات اور آزمائشوں میں برابر چلتا رہا اور مایوس نہیں ہوا اور ڈگر نہیں چھوڑی تو اللہ اس تاریخ پر اسے نواز دیتے ہیں, اور بے دین اس تاریخ میں پکڑ لیتے ہیں. مکے کے جتنے بے دین تھے وہ سارے کے سارے ان کو اللہ نے ڈھیل دے دی تھی, اور جتنے دین والے صحابہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے اوپر آزمائشیں تھیں. آپ پورا جانتے ہو وہ تاریخ معین جو تھی وہ خدا کے علم میں بدر کی تھی. بدر کی تاریخ معین میں بے دینوں کی پکڑ ہوئی اور دینداروں کو نوازا گیا, وہ تاریخ معین تھی. فرعون اور اس کے ماننے والے بے دین تھے, موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے دیندار تھے. ان دینداروں کی آزمائشیں ہوتی رہی اور ان بے دینوں کو ڈھیل ملتی رہی, بڑی ڈھیل ملتی رہی, بڑی ڈھیل ملتی رہی. لیکن ایک تاریخ مقرر تھی, اس تاریخ نے ان دینداروں کو تو سمندر کے اندر راستہ بنا کے نکال دیا, اور ان بے دینوں کو اسی راستے کے اندر داخل کر کے پانی ملا کے غارت کر دیا. وہ تاریخ بے دینوں کے پکڑ کی تھی اور دینداروں کے نوازے جانے کی تھی. لیکن آدمی جو ہے وہ زمانے حال کو دیکھا کرتا ہے, آئندہ زمانے میں کیا ہوگا اس کی طرف خیال نہیں کرتا, وہ آدمی بے دین بن جاتا ہے. اور جو آدمی یہ سمجھے کہ نہیں ہمیں تو آئندہ زمانہ دیکھنا ہے, آئندہ زمانے کی خوشیوں کے حاصل کرنے کے لیے موجودہ زمانے کی خوشیاں ہم قربان کریں گے, اور آئندہ زمانے کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہم موجودہ زمانے میں تکلیف کو برداشت کریں گے, آئندہ زمانے میں جو بڑی بڑی تکلیفیں آنے والی اس سے بچنا ہے, اس کے لیے ابھی کی تھوڑی تکلیف کو دین کی وجہ سے ہم برداشت کریں گے, اور آئندہ زمانے میں جو بڑی بڑی خوشیاں ملنے والی ہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے موجودہ زمانے کی تھوڑی خوشیاں ہم قربان کریں گے. یہی آدمی دین پر چل سکتا ہے, ورنہ دین پر نہیں چل سکتا. دنیا کا دستور ہے, ہمیں اس شاید دنیا کا دستور ہے کہ اگلے زمانے کو سامنے رکھ کر چلتی ہے. لیکن ہم جو مسلمان ہیں وہ کروڑوں سال کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں, وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے, ہمارے اللہ کو دکھائی دیتے ہیں. اور ہمارے اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بتا دیا اتنا انہوں نے ہمیں بتا دیا. اس بنا پر ہم موجودہ زمانے کی تکلیف کو گوارا کر لیں گے, اور خوشیوں کا قربان کرنا جو ہے یہ ہم گوارا کر لیں گے. اس لیے کہ آگے جو جہنم کے اندر تکلیف آنے والی ہے وہ بڑی زبردست ہے, اس سے بچنے کے لیے دین کی لائن کی تکلیف برداشت کر لیں گے. ہم رشوت چھوڑنے پر, سودی کاروبار چھوڑنے پر, چوریاں چھوڑنے پر, جھوٹ چھوڑنے پر, غلط کام چھوڑنے پر جو تکلیف آئے گی وہ تھوڑی ہوگی بنسبت اس تکلیف کے جو جہنم میں آنے والی ہے. کہ جہنم میں جو تکلیف آئے گی وہ ایسی ہوگی کہ یہ بدن جو ہے ہمارا یہ اتنا بڑا بن جائے گا, یہ انسان کا بدن اتنا بڑا بن جائے گا جہنمی کا, جہنمی کا جو جہنمی انسان ہوگا اس کا بدن اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ڈاڑ اوٹ کے پہاڑ کے برابر ہوگی, اور ہار اتنی موٹی ہوگی کہ تین رات تک اس میں چلو تب خالی ہوئی ہو. ایک جہنمی کا بدن اتنا بڑا ہوگا, اور مختلف لائن کی سزا اس پر ہوگی. اونٹ کے برابر سانپ, خچر کے برابر بچھو, کاٹیں گے چاروں طرف سے, ایک مرتبہ کاٹنے پر 40 سال تکلیف رہے گی. چاروں طرف سے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے فرشتے مار رہے ہوں, آگ جلا رہی ہو, بھوک پیاس ستا رہی ہو, کانٹے دار درد کھانے کو ملیں گے, حلق میں پھنسیں گے, گرم پانی ملے گا پینا پڑے گا, انتریاں کٹ کے گر پڑیں گی, آنکھ میں سے آنسو کی نہر چلے گی. اگر کافر ہے تو یہ ساری تکلیف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلکہ بڑھتی چلی جائے گی, اور اگر مسلمان ہے تو اس کا عذاب کافر کے عذاب سے ہلکا ہوگا, اور یہ مسلمان جب اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا جہنم میں جا کر, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جنت میں رکھیں گے. مسلمان کے لیے جہنم یہ شفا خانہ ہے, اور کافر کے لیے جہنم یہ قید خانہ ہے. کافر تو جہنم سے کبھی نکلے گا ہی نہیں, لیکن مسلمان جو جہنم میں جائے گا وہ تاکہ اس کی روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں اور تاکہ اس کی روحانی گندگی سے یہ پاک ہو جائے. جیسے آدمی دنیا میں جسمانی بیمار ہوتا ہے تو جسمانی بیماری کی ایک تکلیف ہے, پھر علاج کراتا ہے, پھر علاج کی دوسری تکلیف ہے. بخار کی وجہ سے تو ساری رات نیند نہ آئی. بخار دور کرنے کے لیے جو انجیکشن دیا گیا تو انجیکشن کے اس سوئی جانے کی تکلیف بھی اسے ہوئی, کڑوی دوا کی تکلیف بھی ہوئی, لیکن یہ اس علاج کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے تاکہ صحت مل جائے. تو ایسے ہی جو مسلمان قیامت کے دن آئے گا اس کے اندر تکبر کی گندگی ہوگی, حسد کی گندگی ہوگی, ریاکاری کی گندگی ہوگی, سودی کاروبار کی گندگی ہوگی, جھوٹ کی گندگی ہوگی, نماز کے نہ پڑھنے کی گندگی ہوگی, تو اس گندگی سے صاف ہو گئے یا بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو جنت میں جانے والے آدمی پاک ہوں گے وہی جائیں گے, ناپاک نہیں جائے گا. اصل جنت جو ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے, اصل جنت جو ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے, کیونکہ جنت کی عورتیں پاک ہیں, ازواج مطہرہ, جنت کا پینا پاک ہے, شراب طہورا, جنت کے مکانات پاک ہیں, مساکن طیبہ, اور جنت کی باتیں پاک ہیں, وحدیل طیب من القول, اور جنت کا کھانا پاک ہے, پیٹ میں جا کے گندگی نہیں بنتا, خوشبودار دکار نکلے کھانا ہضم اور خوشبودار پسینے نکلا کھانا ہضم. جنت کی ہر چیز پاک ہے, اور جنت کی ہر چیز میں خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدمی کو وہ نعمت مل جائے گی. جوانی ملی جنتی کو تو کبھی ختم نہیں ہوگی, زندگی ملی جنتی کو تو کبھی ختم نہیں ہوگی, کپڑے ملے نئے ان کا نیاپن بھی ختم نہیں ہوگا, مکانات ملے مضبوط ان کا مضبوط پنا ختم نہیں ہوگا, کروڑ کروڑ سال ہو جائے. تو جنت میں جانے والے آدمی جنت کی چیزیں ساری پاک, اس لیے جنت میں جب آدمی داخل ہوگا تو فرشتے اسے کہیں گے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, سلام علیکم تم پاک ہو گئے اب ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. لیکن جو مسلمان ناپاک ہوگا, روحانی گندگی والا ہوگا اور روحانی بیماریوں میں ملوث ہوگا, اسے کہا جائے گا وہ پہلے اپنا علاج کرا کے آؤ. کہاں پر؟ جہنم کے شفا خانے میں. اب یہ جہنم کے شفا خانے میں داخل ہوگا, وہاں اس کا روحانی علاج ہوگا. جسمانی علاج کے لیے کبھی کبھی خون خراب ہوتا ہے تو چوک لگائی جاتی ہے, روحانی علاج کے لیے وہاں سانپ اور بچھو لگائے جائیں گے. جسمانی علاج کے لیے کبھی کبھی بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے, جہنم کے اندر بھی بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا. جسمانی علاج کے لیے بد مزہ کھانا اور کڑوی دوا پلائی جاتی ہے, تو روحانی علاج کے لیے بھی وہاں بد مزہ کھانا, کانٹے دار درخت کا اور جو لہو تین جہنمیوں میں جمع ہوگا وہ پینے ملے گا اسے. تو یہ اسی روحانی بیماری کا علاج ہو رہا ہے. جسمانی بیماری کے علاج کے لیے بعد میں بنے کے آدمی کا دماغ فیل ہو جاتا ہے تو اس کو زنجیروں سے باندھا بھی جاتا ہے, رسیوں سے باندھا جاتا ہے, ہیلتر سے مارا بھی جاتا ہے, تو وہاں روحانی بیماری کے علاج کے لیے فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے. جیسے جسمانی بیماری کا علاج یہاں ہوتا ہے, کبھی کبھی داغا بھی جاتا ہے آگ سے, تو روحانی بیماری کے علاج کے لیے وہاں پر آگ سے پورا بدن داغا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت کرنا. اور جب یہ مسلمان پاک صاف ہو جائے گا تو پھر اسے کہیں گے اب کی جنت میں جائے. لیکن کافر یہ ہوگا, یہ کفر کی بیماری ایسی ہے جیسے ہماری جسمانی بیماری میں کینسر کی بیماری, کینسر کی بیماری جیسے لا علاج ہوتی ہے, تو ایسے کفر کی روحانی بیماری اور شرک کی روحانی بیماری یہ بھی لا علاج ہوگی. جتنی جہنم اسے جلاتی رہے لیکن وہ اس بیماری سے پاک اور صاف نہیں ہوگا. اس لیے کافر کا جہنم میں جانا بطور تعذیب کے ہے اور مسلمان کا جہنم میں جانا بطور تعذیب کے ہے. جیسے سونا ہے, سونا کھوٹا ہے, اس میں کچھ کھوٹ ملا ہوا ہے, ہم اسے کھڑا بنانا ہے, تو کھڑا بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے, ایک برتن میں ڈالو گے, نیچے آگ جلاؤ گے, آگ میں کھپچیا ڈالو گے, تو وہ سونا پہنے گا, اس کے بعد کا کھوٹ صاف کر کے خالص سونا بنا کر گلے کا ہار بنا کے اسے اپنی عورتوں کو پہنا دو گے. تو مسلمان کا جہنم میں جانا ایسا ہوگا جیسے کھوٹے سونے کا پگھلانا, اور کافر کا جہنم میں جانا ایسا ہوگا جیسے کھپچیوں کا جلانا یا ایندھن کا جلانا, دونوں میں فرق ہے. اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہوں جن جب بالکل پاک ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے, تو انہیں اجازت ہو جائے گی جنت میں داخل ہونے کی. تو معلوم ہوا کہ جہنم کا داخلہ مسلمان کا بطور تہذیب کے ہے, بطور تقریر کے ہے, بطور تنظیم کے ہے, پاک صاف ہونے کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں. کیوں کہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور فرشتے سلام علیکم تبتم کریں گے اور جنت کی ساری چیزیں پاک ہیں اور کلمہ طیبہ جو ہے یہ بھی پاک ہے اور دین جو ہے یہ بھی پاک ہے. تو اس نے پاک کلمہ پڑھا لیکن پاک دین پر نہیں چلا, اس لیے اس کی روح ناپاک ہوگی, بیمار ہو گئی, اس کا علاج جہنم میں ہوگا. اچھا بعض مسلمان ایسے ہوں گے کہ حشر کے میدان میں ان کا علاج ہو جائے گا, حشر کی تکلیفوں سے ہی وہ پاک صاف ہو جائیں گے, جہنم میں داخلے کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے. بعض مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو عذاب قبر کے ذریعے صاف ہوں گے, قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس کے ذریعے ان کا علاج ہو جائے گا اور پھر آگے جا کے معاملہ صاف رہے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم دنیا ہی میں پاک صاف ہو کر کیوں نہ رہیں, روحانی بیماری مشن دنیا ہی میں پاک صاف کیوں نہ ہو جائے. قبر میں جا کر پاک ہونا اور روحانی بیماری کا علاج کرانا بڑا مشکل ہوگا, اس لیے قبر کے اندر تو سب اجدہے لگتے ہیں اور آگ لگتی ہے, فرشتے پیٹتے ہیں, زمین دباتی ہے, تو یہ تو بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے. اس لیے میں تمہیں ایک ترکیب دنیا کے اندر بھی بتا دیتا ہوں, اگر ہم نے وہ ترکیب اختیار کر لی تو انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں کے زہریلے اثرات سے دنیا کے اندر بھی پاک صاف ہو سکتے ہیں اور ہماری روحانیت دنیا میں پاک ہو سکتی ہے, تاکہ قبر بھی آسانی سے گزر جائے, حشر بھی آسانی سے گزر جائے, قیامت کا دن بھی آسانی سے گزر کے پھر جنت میں چلے جائیں, ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے. تین طریقے ہیں دنیا میں روحانی بیماریوں سے پاک ہونے کے. گناہوں کی وجہ سے جو روحانی بیماریاں ہم میں آ جاتی ہیں اس سے پاک ہونے کے تین طریقے ہیں. ایک تو ہم نیکیاں خوب کریں, جتنی نیکیاں کریں گے تو وہ گناہوں کے اثرات کو زائل کریں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. یاد رکھیے جتنی نیکیاں ہم کریں, اور بڑے میں بڑی نیکی جو ہے یہ تبلیغ ہے, کبھی اسی سے نماز, روزہ, زکات, حج, ذکر, تلاوت, یہ ساری نیکیاں وجود میں آتی ہیں, بہت سے گناہ ختم ہوتے ہیں, ڈاکو ڈاکا چھوڑ دیتا ہے, چور چوری چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے بڑے میں بڑی مہان نیکی جو ہے وہ تبلیغ ہے اور اللہ کے دین کی دعوت ہے, جس سے برا دین زندہ ہوتا ہے. اور جتنے بھی نیکی پھیلے گی یہ آپ کے نام اعمال میں آئے گی انشاءاللہ, ان کے لیے کسی قسم کی کسر کمی نہیں کی جائے گی اور آپ کے نام اعمال میں ہوگی. ایک بھی نیکیوں کا کرنا, نیکیوں میں ذکر بھی ہے, تلاوت بھی ہے, صدقہ بھی ہے, خیرات بھی ہے, کسی بھوکے کو کھلا دینا, ننگے کو پہنا دینا, کسی رونے والے کے آنسو پوچھ دینا, کسی کے دکھ درد کے کام آ جانا, یہ ساری نیکیاں ہیں. باقی نیکیاں جو ہے نا تو ویجیٹیبل نیکیاں نہ ہوں, نقلی اصلی نیکیاں, دین کے کام کی نیکیاں کرے تو اصلی. اور اصلی نیکی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کے راضی کرنے کا جذبہ ہو, دنیا کی کوئی غرض ہو. یہ یاد رکھنا میرے محترم دوستو, اگر دنیا کی غرض آ گئی تو شہید سفیر قاری تینوں نے نیکی کی تھی, بڑی بڑی نیکیاں کی تھیں, لیکن وہ ویجیٹیبل نیکیاں ہو گئی, وہ نقلی نیکیاں ہو گئی, کام نہ آئی, قیامت کے جہنم میں جانا پڑا, اس لیے کہ دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں تھا. تو میرے محترم دوستو, دین کے کام کرنے والے جتنے بھی پوری دنیا میں ہیں, بس وہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ دین اصلی ہے یا اس کے اندر کوئی نقلی بنا آ گیا, کچھ دن تو نہیں, ملاوٹ تو نہیں ہوگی. ہم دین کا کام دنیاوی اغراض کے لیے تو نہیں کر رہے, مال کے لیے یا جاہ کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے یا عزت حاصل کرنے کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے تو ہم نہیں کر رہے. اگر اس کے لیے کر رہے تو بھائی بالکل روح جو ہے تو پاک نہیں ہوگی گناہوں سے, بلکہ اور زیادہ گندی ہوگی, ریاکاری کی گندگی آ گئی. تو اصلی دین ہونا چاہیے, اسے یاد رکھ, اصلی دین میں بڑی طاقت ہے, اصلی دین میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور اصلی دین میں اتنی قیمت ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اصلی دین قیمتی بھی ہے اور اصلی دین طاقتور بھی ہے. اصلی دین کا ایک کلمہ ایسی جنت دلوائے گا جو دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہوگی, اور اصلی دین کا ایک کھجور کا ٹکڑا کسی کو دے دیا فقیر کو تو جہنم سے بچا دے گی, صرف اتنا ٹکڑا, اتق النار بلو بشق التمرا. لیکن اس میں نسبت اللہ کی ہو تب وہ اصلی دین بنتا ہے, نسبت اللہ کی نہیں پھر وہ دین نہیں بنتا. اسے خوب یاد رکھتے نا بھائی, نسبت اللہ کی ہونی چاہیے. ایک بدکار عورت جنگل بیابان میں اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اب اس میں نسبت اللہ کی تھی. اس نسبت الہی پر وہ بھی جنت میں چاہیے. اور ایک شہید سخی اور قاری دین کے بڑے بڑے شعبوں کے چلانے والے کرنے والے ان کے اندر نسبت اللہ کی نہیں تھی وہ جہنم میں چلے گئے. اس لیے میرے محترم دوستو دین کے کام کرنے والوں کے لیے چاہے وہ نماز پڑھتے ہوں چاہے ذکر کرتے ہوں چاہے تلاوت کرتے ہوں چاہے تعلیم کا کام کرتے ہوں چاہے واعظ و ارشاد کا کرتے ہوں چاہے وہ تبلیغ کا کام کرتے ہوں جو بھی دین کا کام ہم کرتے ہوں اس کام میں اصلیت ہونی چاہیے یعنی رضا الہی کا جذبہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی غرض نہ غرض آ گئی تو پھر دین نہ رہا پھر وہ دین نہ رہا. اور دین ہے تو بڑی طاقت صاحبہ کے میں ظاہری طاقت تو تھی لیکن پیسے کس طرح گھٹنے جو ٹیکے ان کے دین کے سامنے ہے نا بنی اسرائیل کے میں ظاہری طاقت تو تھی لیکن ان کے سامنے جو فرعون نے گھٹنے ٹیکے وہ دین کے مقابلے پر دین کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی بشرطے کہ وہ دین اصلی ہو ہر زمانے میں. دنیا میں اس زمانے میں مصنوعات انسانیہ میں ایٹم بم ہے لیکن ایٹم بم سے بڑی طاقت اللہ نے آسمان کو دی زمین کو دی چاند اور سورج کو دی کہ ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں مل کر آسمان کو نہیں توڑ سکتے چاند کو نہیں گرا سکتے اور ستاروں کو نہیں توڑ سکتے اور زلزلہ زمین میں آ جائے تو اسے روک نہیں سکتے پانی کے سیلاب کو نہیں روک سکتے ہوا کے طوفان کو نہیں روک سکتے. تو معلوم ایٹمی طاقت سے زیادہ طاقتور زمین آسمان چاند سورج اور ہوا پانی ہے اور زمین آسمان چاند سورج سے زیادہ طاقتور خدا نے بنائے فرشتے. ایک ایک فرشتہ مطلب وہ موت اتنا بڑا ہے ایسی ہوئی پر آ جائے تو پوری زمین اس کے ہاتھ میں ایسی جیسے لکھا دی اور سارے انسان ایسے جیسے لکھا دی کے ڈالے اتنا بڑا حلیہ ملک الموت کا ہے اگر اصلی حلیہ پر آ جائے. حضرت جبریل علیہ السلام کا اصلی حلیہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اصلی حلیہ پر آ جائے تو پیر ان کے ساتویں زمین پر سر ان کے ساتویں آسمان کی بھی اوپر اور پر پھیلانے تو زمین آسمان کے بیچ کو 600 یا 400 پروں سے بھر دیں. یہ حضرت جبریل کی جسمانی طاقت اور روحانی طاقت اس سے آگے. ایسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طاقت کا تو آپ جانتے ہی ہو سور کو منہ میں لے کے کھڑے ہیں جس دن خدا حکم دے دے گا پھونک دیں گے ان کی پھونک میں خدا اتنی طاقت ڈالے گا کہ آسمان زمین چاند سورج کو کاٹ کے ختم. اتنے بڑے بڑے فرشتے اور فرشتے بھی اللہ نے بڑے بڑے بنائے. تو ایٹم بم سے زیادہ طاقتور زمین آسمان سے زیادہ طاقتور فرشتے اور فرشتوں سے زیادہ طاقتور خدا کا دین ہے. اس کے علم کو لینے کے لیے جو آدمی اپنے گھر سے نکلے گا تو فرشتے اس کے لیے پر بچھائے. بدر میں وہی طاقت تو تھی کاشی یا یرموک میں وہی طاقت تو تھی بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی طاقت تو تھی. اور آج ہی اگر دینداری ہے تو دینداری کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی. اس لیے کہ دوسری جتنی بھی چیزیں طاقت والی ہیں ان میں مخلوق والی طاقت ہے اور اگر اصلی دین زندگیوں میں آ گیا تو اس کے اندر خدا والی طاقت ہے اور خدا والی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. خدا کی طاقت اور خدا کی قدروں کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں مکڑی کا جالہ ہیں اور اللہ جل جلالہ و منوالہ کا جو خزانہ ہے اس کے خزانے کے مقابلے میں ساری دنیا کے سرمایہ جو ہے وہ مچھر کا پر ہے. ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کا پر اور ساری دنیا کا پاور مکڑی کا جالہ. لیکن جس کے مقابلے میں خدا کی طاقت کے مقابلے میں اور خدا کے خزانے کے مقابلے میں خدا کا خزانہ لامحدود اور بے انتہا ہے. خدا کے خزانے میں آپ اتنا نہ سمجھیں کہ جتنا ہمیں دنیا کے اندر دکھائی دے رہا ہے اور جتنا ہم ریسرچ کر رہے ہیں یہی خدا کے خزانے میں ہے. نہیں, خدا کا خزانہ بے انتہا ہے لامحدود ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کی ساری چیزیں ان کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. چاند پر جو لوگ پہنچے نا ایک نے اس میں سے آ کر یہ تقریر کی کہ چاند پر گئے تو دنیا ایسی معلوم ہوئی جیسے گیند. ٹھیک ہے, گیند جیسی معلوم ہوئی چاند تک پہنچے اور اللہ یہ مریخ تک پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ زمین جو مچھر کے پر کے برابر بھی اب تو دکھائی نہیں دی مریخ پہنچنے کے بعد. میں نے کہا تھا اتنی جھٹ مار کے جو بات ان کی سمجھ میں آئی ہمیں جھٹ مارے بغیر زمین پر بیٹھے بیٹھے 1400 سال پہلے اس کالی کمری والے اور اس گنبد حضرہ والے نے ہمیں بتا دی. ہم ایسے سعادت مند اور خوش نصیب ہیں. ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کا پر اور ساری دنیا کی طاقتیں مکڑی کا جالا. مچھر کا پر تو اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا اور مکڑی کا جالا اللہ نے قرآن میں بتایا. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. یہ آئی تھی بتاری دو ہی چیزیں دنیا میں ہوتی ہے، ایک طرف پاور ایک طرف کیپیٹل. تو ساری دنیا کی کیپیٹل مچھر کا پر اور ساری دنیا کا پاور مکڑی کا جالا. اب ان دونوں میں اگر سمجھوتا ہو جائے تو مچھر کے پر میں اور مکڑی کے جالے میں سمجھوتا ہوا، اور ان دونوں میں لڑائی ہو جائے تو مچھر کا پر مکڑی کے جالے میں لڑائی ہوئی. ہمارے ہاتھ سے کوئی حیثیت نہیں خدا کی طاقت کے مقابلے میں، خدا کے خزانوں کے مقابلے. اب تم کہتے ہو گے کہ یہ مولوی ممبر پر بیٹھ کر اور کیسی باتیں کر رہا ہے. ہم اپنی طاقت تسلیم نہیں کرا رہے دنیا والوں سے، ہماری کوئی طاقت نہیں. ہم تو اتنے بے طاقت ہیں کہ ایک پسٹول کی گولی ہمیں مار دی جائے اور موت کا وقت آ چکا ہو تو مر جائیں گے. ایک ڈنڈا ہمیں مار دیا جائے اور وقت آ چکا ہو تو مر جائیں گے. ایک پٹھان ایک گھوسا یہاں پر بائیں طرف اگر ہمیں مار دے اور موت کا وقت آ چکا ہم تو مر جائیں. ہم تو اتنے بے طاقت ہیں، اپنی طاقت تسلیم نہیں کراتے. لیکن جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں، ہم خدا کی طاقت پوری دنیا والوں سے تسلیم کرا دے. ہم صرف پوچھے نہیں کہتے، ہم کہتے ہماری سامان کو لے کر بستر اپنے کندھوں کو اٹھاؤ اور گاڑی مشینے کی کمائیاں اپنی جیبوں میں ڈالو اور پوری دنیا کے اندر جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ بات کہہ دو ساری دنیا والوں سے کہ یا تو خدا کی طاقت کو تسلیم کراؤ ورنہ تمہارے پیڑے خلق ہو جائیں. یہ ہے ہماری دعوت. لیکن اس دعوت کو دینے کے لیے پہلے اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر اتارنا ہوگا. یہ ہم ساری دنیا کو دعوت دیتے ہیں، ہم اپنی طاقت تسلیم نہیں کراتے، ہم تو اپنے خدا کی طاقت کی تسلیم کراتے. ہمارا خدا اتنا طاقت والا ہے، ہمارا خدا، ہم ایسے کمزور خدا کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جس کے سامنے سے اگر مکھی مٹھائی لے کر بھاگ جائے تو چھڑا نہ سکے، اور جس کے اوپر کتا پیشاب کرے تو اسے ہٹا نہ سکے، اور جس کے بیٹے کو سوئی مل جائے تو اسے بچا نہ سکے. ہم ایسے کمزور خدا کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں کہ جس نے تیرے حکم سے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، اور منی کے گندے کپڑے سے اس نے اس انسان کو بنایا، اور اسی نے جہنم بنائی، جنت بنائی، اور قبر کے اندر کے سارے مناظر لانے والا وہ خدا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی طاقت تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، لیکن جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں اس خدا کی طاقت ہم تسلیم کرا رہے ہیں. اور ہمارے نبی کو اللہ نے کہہ دیا رب کا فکبر، صرف اپنے پروردگار کی بڑائی کو بیان کرو. ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہماری اذانوں میں اللہ کی بڑائی اللہ اکبر، اور ہماری نمازوں میں اللہ کی بڑائی اللہ اکبر، اور ہم جنازے کی نماز پڑھیں گے اس میں اللہ کی بڑائی اللہ اکبر، اور ہر نبی کی پہلی آواز اللہ اکبر، اور ہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آواز اللہ اکبر. ارے ہم تو وہ ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جب آئے تھے ابھی ہماری آنکھ بھی نہیں کھلی تھی اور ہمارے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی. ہم تو اس دنیا میں آتے ہی خدا کی بڑائی بھی سن چکے ہیں اور موت تک خدا کی بڑائی کو بولتے رہیں گے. جس دن خدا کی بڑائی ان مسلمانوں کے اندر اتر گئی تو خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہو گئی ہو جائے گی، اور خدا کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. لیکن اس کے لیے محنت کر کے خدا کی طاقت کو اپنے ساتھ کیا جائے، اور اس حساب کے بغیر نہیں ہوتے. اللہ کی طاقت اور اللہ کے خزانے جو ہمارے ساتھ ہوں گے وہ صفات کے بغیر نہیں ہوں گے. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، وان اللہ مع المؤمنین. یہ وہ صفات ایمانیہ ہیں، جماعتوں میں پھرایا جاتا ہے تاکہ اللہ یہ صفات ایمانیہ ہمارے اندر پیدا کرے. قربانی والی دعوت کو جب ہم دیں گے تو اللہ یہ صفات ایمانیہ سے ہمیں نوازے گا. صرف دعوت نہیں چلتی، دعوت کے ساتھ قربانی بھی ہو. صرف قربانی بھی نہیں چلتی، قربانی اور دعوت نہیں تو یہ صفات بھی پیدا ہوں گی. قربانی بھی ہو اور دعوت بھی ہو، صحابہ میں دونوں باتیں تھیں، ایک طرف دعوت تھی تو ایک طرف قربانی تھی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر کے بتایا جب ان کی بیوی چھینی گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں بیوی کے بغیر رہ سکتا ہوں، ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور بیوی کے پاس یہ بچہ چھینا گیا تو اس بیوی نے ثابت کر کے بتایا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں بچے کے بغیر رہ سکتی ہوں، ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال دینے پر تیار ہو گئے لوگ، لینے پر تیار ہو گئے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ سارا مال دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا. ایمان کی قیمتی چیز تھی، مسلمان اپنے ایمان بھی بیچتا تھا. مسلمان سمجھتا تھا کہ ایمان پر جنت ملے گی اور ایمان ہی وجہ سے میں جہنم سے بچوں گا. اس بنا پر میرے محترم دوستوں میں یہ کر رہا ہوں، دین میں طاقت بھی زیادہ اور دین کی قیمت بھی زیادہ، لیکن کب؟ جب اس دین میں نسبت اللہ کی ہو. اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا، اس پر زمین لگا دی، دوا ڈول ہونے لگی، پہاڑ رکھ دیے، زمین جم گئی. فرشتوں نے بڑا تعجب کیا، گیا خدا بڑی طاقت والی مخلوق نے پہاڑ کو بنایا، زمین بھی دوا ڈول ہونے سے بچی. اس پہاڑ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے خدا تو نے بنائی؟ اللہ نے کہا ہاں. ان کے کیا؟ ان کا پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہا ہے، کہ لوہا پہاڑ کو بھی کاٹتا ہے. اچھا، اور لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز بنائی؟ ان کا ہاں. ان کا لوہے سے زیادہ طاقتور چیز آگ ہے، لوگوں کو پگھلا دیتی ہے. ان کا آگ سے زیادہ طاقتور چیز کہ پانی ہے، یہ آگ کو مل جائے. اچھا، پانی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہوا ہے، جو بادل کے پانی کو لے کر کون سی پھینکتی ہے؟ فرشتوں نے پوچھا، اللہ ایک بات اور بتا دے، ہوا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز تو نے بنائی؟ ہوا سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں. ان کا کیا؟ ان کا یہ انسان اپنے داہنے ہاتھ سے کسی مستری کو کھجور کا ایک ٹکڑا دے دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی، اس کا پتا نہ چلے، یہ ساری طاقتوں سے بڑی طاقت ہے. اب آپ حضرات کے تعجب ہوگا، بولے صاحب یہ کھجور کا ٹکڑا اگر کنویں میں ڈال دو تو سڑ جائے، کنویں میں ڈال دو تو سڑ جائے، دو پتھروں کے بیچ میں رگڑ دو تو رگڑا جائے، اس کا برادہ بنا کے ہوا میں اڑا دو تو اڑ جائے، اس کے لیے کوئی ایسی بھی کھجور کا ٹکڑے گی؟ اور اس کو سوامی تو اپنی بڑی طاقت بتا دی، یہ سمجھ میں نہیں آیا. کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ داہنے ہاتھ سے دے رہا ہے، بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلا، اس کے معنی یہ کہ اس میں نسبت اللہ کی ہے. اس اللہ کی نسبت کی وجہ سے کھجور کے ٹکڑے میں یہ طاقت ہے کہ اتنی بڑی جہنم سے بچ جائے. ایک بھی طاقت کے ذریعے جہنم سے نہیں بچے گا، اور کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے جہنم سے بچے گا جب اس میں نسبت اللہ کی ہے. میری اس بات کو یاد رکھیے، ہم سارے ٹٹولتے نہیں، ہم جو دین کا کام کرتے ہیں نسبت اللہ کی ہے کہ نہیں. ہر آدمی اپنے بارے میں جنہیں سمجھتا میرے اندر تو ہے، فلانے میں نہیں، یہ بہت غلطی ہے. اپنے بارے میں دیکھ، اپنے بارے میں نسبت اللہ کی کم تو نہیں ہو رہی، اور کم ہوتے ہوتے نکل تو نہیں رہی. کہیں تو یہ سمجھ رہا ہو کہ میرے اندر تو میں دین کا کام کر رہا ہوں، نسبت اللہ کی ہے اور وہ نکل رہی. اب یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں، اب ہر ایک سوچ رہا ہاں جو مجھے ہمیں کیسی کہیں، ہاں فلانے پر فٹ بیٹھ کے، فلانے پر فٹ مت بٹھا، اپنے پر بٹھا تو مفید ہوگا، میں اپنے پر بٹھاؤں تو مفید ہو رہا، تو اپنے پر بٹھاؤں، فلانے پر مت بٹھاؤں. دوسروں کے داروں کا بنا کے خدا نے ہم کو نہیں بھیجا، اپنے کو دیکھ لیں، ہمارے اندر نسبت اللہ کی ہے. بہرکیف میرے بات کا خلاصہ یہ نکلا، دین داری